الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم عليه. میرے معزز بزرگوں اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس عظیم دین سے نوازا ہے اور جس عظیم شریعت ہمیں اور آپ کو نصیب کی ہے، بغیر کسی شک شبے کے ہی یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور ایک ذرہ بھر بھی شک شبے کی گنجائش کے بغیر یہی دین حق ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی جامع زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا ایک کامل پروگرام سے لے کر آج کی جو امت محمدیہ تقریباً دنیا کی آدھی آبادی بنتی ہے، یہ اسلام کے حقانیت کی دلیل. تمام عالم والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا مذہب وہ ہمارا ہے، اور دنیا میں جو لوگ دیگر مذاہب چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ ہے. اور اسلام کے جو شرائع ہیں اور جو اسلام کے جو مشاعر ہیں دیگر ادیان کے برخلاف، تمام امت اس کے اوپر متفق ہے. قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تک پوری کی پوری امت وہ اصول کے اندر متفق. حالانکہ جو دیگر مذاہب ہیں ان میں ایسے اختلافات واقع ہو چکے ہیں کہ اصول تو دور کی بات ہے, اس دین اور اس مذہب کی جو بنیادیں ہیں اس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں. حالانکہ یہودیت وہ اسلام سے زیادہ پرانا مذہب, نصرانیت بھی اسلام سے زیادہ پرانا مذہب ہے, آتش پرستی بھی پرانا مذہب ہے, بت پرستی بھی پرانا مذہب ہے, لیکن ان مذاہب کی تفاصیل اور مسائل اور احکام وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہ قابل ذکر مقدار میں موجود نہیں, اور ان کی تفاصیل تو چھوڑیے جو ان کی اصل کتاب ہے جس کے اوپر ان کے مذہب کی بنیاد ہے اور کتاب ہی سے مذہب پھیلتا ہے, بڑھتا ہے, پھولتا ہے, اس کتاب کے اندر ان کے ایسے شدید اختلافات آ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی وہ کافر کہتے ہیں. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک نے دین اسلام کا معجزہ اور دین اسلام کی حقانیت کی دلیل قرار دے دی ہے. یہ کہنے کو جتنے دشمن اسلام کے ہیں اتنے دشمن کسی اور مذہب کے نہیں ہیں, جتنے ناقدین اسلام کے ہیں اتنے ناقدین کسی اور مذہب کے نہیں ہیں, اور اسلام کی آمد سے جن مذاہب کو حسد ہوا ہے اور ان کو پریشانی ہوئی ہے, تکلیف ہوئی ہے اس وجہ سے, کسی اور دین کی مخالفت اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے پیشن گوئیاں ہیں اور آپ کے جو مستقبل کے بارے میں ارشادات ہیں, لا يبقى بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله فيه الاسلام بعز ذليل. آپ نے فرمایا اس دنیا کے اندر کوئی کچا مٹی کا بنا ہوا گھر باقی نہیں رہے گا, کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا, کوئی پکا گھر باقی نہیں رہے گا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں دین اسلام کو داخل کریں گے. اور اس میں بہت سے لوگوں کی عزت ہوگی اور بہت سے لوگوں کی ذلت بھی ہوگی, یعنی جو حق کو قبول کر لیتا ہے اور جو سچ کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عام انسان سے ابو بکر صدیق بنا دیتے ہیں, اور جو انصاف اور سچ کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مکہ کے ایک عام نوجوان سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اور جو اسلام کی حقانیت اور سچائی اور اس کے برحق ہونے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو انہی خاندانوں میں سے ابو جہل بھی پیدا ہوتا ہے, کفار اور مشرکین کے سردار اور بڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں. یہ تو تمہید ہے, جو اصل بات ہے وہ آگے ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے نام میں بھی سلامتی موجود ہے. جب ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں, اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں, اپنے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہیں, عباد الصالحین پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں. قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری, جو ان کا مقصد اصلی ہے, وہ سلامتی ہے, انصاف ہے. لیکن زمانہ اور اغیار اور دشمن, ان کی سازشیں بھی اپنی جگہ پہ بھرپور طریقے سے کار فرما رہتی ہیں, اور آج کچھ ہماری اپنی خطائیں اور غلطیاں اور کچھ اغیار کی سازشوں کی وجہ سے دین اسلام کا نام جہاں لیا جاتا ہے گویا کہ وہاں پہ تشدد کی بات ہوتی, وہاں پہ غیر انسانی رویے کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ اس قسم کے اعمال کی بات ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں وہ چیزیں جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, یہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر کوئی زور زبردستی, کوئی کسی قسم کا زبردستی کروانا یہ ثابت جائز نہیں ہے. عوام جب یہ آیت سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ایک بہت بڑی تعلیم وہ جہاد ہے, اور اسلام کلمہ توحید اور دعوت حق دیتا ہے, اگر اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے تو پھر قتال کا حکم ہے, لڑائی کا حکم ہے, اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں کوئی اکراہ کوئی زبردستی نہیں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے تضاد موجود ہے, اور وجہ تضاد معلوم ہونے کی یا تضاد نظر آنے کی وجہ وہ ہماری اور آپ کی کم علمی ہے. اور کم علمی اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے اندر ہر حالت میں کلمہ پڑھانے کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے, اور جب جو کفار اسلام کی بالادستی قبول کرتے ہوئے جزیہ کی ادائیگی پر راضی ہو جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اگرچہ وہ کافر ہے لیکن اس کی جو جان ہے, اس کا جو مال ہے, اس کی جو اولاد ہے, اس کا جو گھر ہے, ان ساری چیزوں کی حفاظت وہ ہماری اسلامی ریاست کی ذمہ داری. اور اس ذمہ داری میں اتنی زیادہ سنجیدگی دکھائی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اور ایک یہودی آئے، دونوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا تھا، نزاع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تمام مقدمہ سن لیا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. خلیفہ ہارون رشید، تین بر اعظموں میں ان کی خلافت موجود تھی. آج کے جو بادشاہ ہیں اور آج کے جو بڑے وزرائے اعظم ہیں، یہ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کی حکومت میں جو چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، اور اس مقدمے میں ایک فریق یہودی تھا اور دوسرا فریق وہ خلیفہ ہارون رشید تھے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ آرڈر کیا، یہ انہوں نے باقاعدہ حکم کیا کہ جس طرح یہودی میری عدالت میں آئے گا، کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور گواہی دے گا اور اپنے حق میں دلائل دے گا، اسی طرح جو امیر ہے، جو خلیفہ ہارون رشید ہیں، وہ بھی آئیں، کٹہرے میں کھڑے ہوں اور اپنے دلائل پیش کریں. یہ ہمارے دین کی شاندار ماضی ہے. اور اسلام کا جو اولین مقصد ہے اور ہم اور آپ سب کو تعلیم ہے، وہ انصاف کی ہے. آپ غور کیجئے، کوئی ایک لائن مجھے آپ دکھا دیجئے، کوئی ایک لفظ مجھے آپ دکھا دیجئے ہمارے دین کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کا حکم دیا ہو، موجود نہیں، یا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ ناانصافی کی ہو، یا ناانصافی کا ساتھ دیا ہو، یا ناانصافی کی ترغیب دی ہو، ہرگز نہیں. قطع نظر اس کہ مقدمات میں فریقین مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یا مشرک ہیں، یا یہودی ہیں، یا نصرانی ہیں، اس سے اسلام کو کوئی سروکار نہیں، بلکہ ہمارا دین وہ صرف اور صرف حق مانتا ہے اور سچ مانتا ہے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی اور مسلمانوں کے بالاتفاق امیر المومنین، حضرت کے انصاف کی داستانیں صرف مسلمان معاشرے میں نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جو معاشرے موجود ہیں ان کے لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھیے. یہاں تک کہ انگریز نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اپنے قانون میں لکھا ہے. اور بہت سارے ایسے مقدمات ہیں، بہت سارے ایسے نزاع ہیں کہ جن کے فیصلوں کی بنیاد آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم موجود ہے. اور حضرت کے انصاف کا اندازہ آپ کیجئے، حضرت کے چھوٹے بیٹے عبید اللہ، وہ مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، اور مصر میں کسی نے ان کے ساتھ دھوکا کر کے ان کو یعنی کہ جوس کے نام پر نشاور شراب پلا دی، اور انہوں نے جب شراب پی لی تو نشہ ان کو ہو گیا. جب حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر کے بیٹے پر حد نافذ کی، لیکن انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مصر نیا نیا مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور وہاں پہ امیر المومنین اور ہمارے ساتھی اور جو مسلمان تھے ان کا روب اور دبدبہ موجود تھا، تو انہوں نے عبید اللہ کو جو حد نافذ کی، جو سزا دی، وہ محل کے اندر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بیٹے نے غلطی سے شراب پی لی تھی اور ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ محل کے اندر دی گئی ہے، تو حضرت ناراض ہوئے اور حضرت عمر نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ کی کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں ہے. اگر میرے بیٹے نے اسلام کی حد کھلے عام تھوڑی تھی تو اس کی سزا بھی کھلے عام ہونا ضروری، اور وہ جو محل کے اندر حالانکہ سزا ہو چکی تھی، مقدمہ چل چکا تھا، انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ اور آپ کی انصاف پسندی کا معیار اتنا بلند تھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، محل کے اندر جو سزا دی گئی ہے یہ سزا قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو دوبارہ سزا دی گئی. عبید اللہ سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور جب دوبارہ ان پر کوڑے لگائے گئے تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب آخری کوڑے ان کو لگائے جا رہے تو ان کی جان نکل رہی تھی. جب سزا مکمل ہوئی، مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا سر اپنے سینے سے لگایا اور حضرت زارو کا تار روئے اور فرمانے لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ظالم ہوں یا میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی جو انصاف ہے اس کا قائم کرنا وہ ضروری. اور انصاف کے نام پہ آج جو کچھ ہوتا ہے اور جس طرح انصاف کی منڈی لگتی ہے اور جس طرح انصاف کے نام نہاد رکھوالے بکتے ہیں اور جس طرح انصاف کا بازار میں بولی لگتی ہے، جو زیادہ پیسے دیتا ہے انصاف اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اور پھر نا انصافیاں کئی قسم کی ہیں، صرف اور صرف یہ ناانصافی نہیں ہے کہ جج نے غلط فیصلہ کر دیا یا عدالت نے غلط فیصلہ کر دیا، بلکہ جو ظلم ہے، انصاف جہاں نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے. اور جو ظلم کی دنیا ہے وہ بہت بڑی ہے. ایک بیٹا جو اپنے باپ کے سامنے جو زبان درازی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے یہ بھی ظلم ہے. اور ایک شخص بم پھاڑتا ہے اور بم پھاڑ کے 50 مسلمانوں کو بے قصور شہید کر دیتا ہے یہ بھی ظلم ہے. اور میں نے جو شروع میں کہا کہ ہمارے دین میں زور زبردستی نہیں ہے, اور وہ جو ہمارے دین میں جہاد کا حکم ہے اور ہمارے دین میں جو قتال کا حکم ہے وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر اسلام ہر حال میں قبول کرنا ضروری ہوتا تو پھر کفار جزیہ کیوں ہوتا, پھر ذمی کیوں ہوتے, اور پھر خراج کے احکام کیوں ہوتے؟ مدینہ منورہ میں مسلمان ریاست کے اندر مشرکین بھی رہتے تھے, یہودی بھی رہتے تھے, نصرانی بھی رہتے تھے, دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں, جو اسلام کے اندر جہاد اور قتال کا حکم ہے اس کا جو مقصد ہے وہ زمین میں فساد کا ختم کرنا ہے. آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو فسادی ہیں جو نہ آپ کو صحیح سے جینے دیتے ہیں نہ آپ کے خاندانوں کو صحیح سے جینے دیتے, جو مسلسل دین کے خلاف مصروف عمل ہوتے ہیں اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے زمین میں فساد کرتے ہیں. بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, ان سے کہا جاتا ہے تم فساد نہ کرو, قالوا انما نحن مصلحون, تو وہ کہتے ہیں ہم تو فسادی نہیں ہیں, ہم تو صلح پسند لوگ ہیں. الا انہم هم المفسدون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اپنے آپ کو امن پسند کہتے ہیں اصل میں فسادی یہی ہیں. اور اس کی مثالیں موجود ہیں, افغانستان نے یا عراق نے یا لیبیا نے یا تیونس نے یا کسی اور ملک نے حملہ کسی اور ملک کے اوپر نہیں کیا ہے, ان کا تو اپنا گزارا مشکل ہے, اپنے انتظامات ان کے اتنے ناقص ہیں وہ کسی اور جگہ جا کے کسی اور قوم کے اوپر مسلط ہوں, حملہ کریں, قتل و قتال کریں, یہ ان کے بس میں نہیں تھا. بلکہ وہی لوگ جو اپنے آپ کو بار بار انما نحن مسلحون کہتے ہیں اور جو یو این کے جنرل اسمبلیوں میں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ فلاں ملک پہ حملے کا نمبر آ چکا ہے تیاری کرو, فلاں جگہ مسلمانوں پہ بم برسانے کا وقت آ چکا ہے سب کے سب دستخط کرو, فلاں جگہ کے مسلمان حکمرانوں کو ذلیل و خوار کرنے کا تیاری ہو چکی ہے, تمام کے تمام لوگ جمع ہو جاؤ اور اتفاق کر لو, یہ فسادی. اور پھر اسی فساد کا جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, پچھلے جمعے تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ کس طرح صحابہ کرام پہ ایک طبقے کو مسلط کر دیا گیا تھا اور وہ اتنے زیادہ بدماش ہو چکے تھے, اتنے زیادہ اپنی چیزوں میں آگے بڑھ چکے تھے کہ خلیفہ مسلمین کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. اور نعرہ وہی ہوتا تھا کہ ہم صحیح ہیں, ہماری بات درست ہے, حالانکہ یہ بات درست نہیں. ہماری سرزمین پہ ظلم ہوئے ہیں اور بہت ہوئے ہیں, کراچی سے لے کر گلگت تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک، خاص طور پہ اہل دین، اللہ اور رسول کا نام لینے والے، دین اسلام کا نام لینے والے، سنتوں کو اپنے چہروں اور سجوں پر جو سجاتے ہیں، ان کے خلاف ظلم بہت ہوتے ہیں. اور یہ دین اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. کہ جتنے بھی ظلم ہوں، جتنے بھی زور زبردستیاں ہوں، جتنے بھی یہاں پہ خون بہائے جاتے ہوں، لیکن جو اسلام کی تعلیم ہے وہ توحید کی ہے، وہ سچ کی ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا درس ہے. آپ کی استقامت اتنی عظیم اور اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت، آپ کے خلاف جو یہ سازشیں کرتے ہیں، اگر یہ سازشیں بالفرض کسی پہاڑ کے خلاف ہوتی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا. آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کے اپنے خاندان والے آپ کے خلاف ہوں اور وہ آپ سے بائیکاٹ کے معاہدے کرتے ہوں دوسرے لوگوں سے، اور جو آپ سے پیار اور محبت کرتے تھے ابو لہب جیسے، وہ آپ کے دشمن بن جائیں، اور جو آپ کو عزت دیتے تھے اور اپنا بڑا مانتے تھے وہ آپ کو اپنے شہر سے نکالنے پر مجبور کریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے انسان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا حوصلہ دیا تھا، اتنی عظیم استقامت دی تھی، اور اتنا زبردست آپ کو جذبہ دیا تھا کہ نہ آپ اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، نہ آپ نے کوئی کمپرومائز کیا ہے، نہ آپ نے کوئی سودے بازی کی ہے، ہرگز نہیں. بلکہ جب مشرکین نے آپ کو لالچ دی کہ ہم آپ کی حسین عورت سے شادی کراتے ہیں، آپ کو سونا چاندی دیتے ہیں، آپ کو سرداری میں مقام دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دین اسلام چھوڑ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کیا ہیں؟ خدا کی قسم، اگر میرے ایک ہاتھ میں تم سورج دے دو اور دوسرے ہاتھ میں جان دے دو، تب بھی میں اس دین سے ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہوں گا. تو میرے محترم بھائیوں، حالات، واقعات، حوادث، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دین چھوڑ دیں یا ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں. ابھی جو گزشتہ آزمائش ہوئی ہے، باجوڑ کے اندر بم پھٹا ہے، 7 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اس میں شہید موجود، اور ایک قیامت کا منظر ہے. ہمارے اپنے احسن العلوم کے 2-3 فضلاء وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. کیوں ہوا، کیا ہوا، کس لیے ہوا، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ پتہ ہے کہ جو یہ سزا وقتاً فوقتاً دی جاتی ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ یہ دین اسلام پہ قائم رہنے کی. اور جو سزا دی جاتی ہے وہ سچ بولنے کی ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غلط باتیں کرتے ہیں، یا جو دین کے نام پہ بدعات کرتے ہیں، یا دین کے نام پہ الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں، دہشت گردوں کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کے پاس جا کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایک جگہ سے نکلیں گے، झंडे लेंगे, जुलूस निकालेंगे, हलवा खाएंगे और घर चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने जिन उलमा और अहले दीन को इस्लाम की अहम तरीन जिम्मेदारियां दी हैं, ख्वाबो इल्म हो, ख्वाबो इफ्ता हो, ख्वाबो तबलीग हो, ख्वाबो जिहाद हो, ख्वाबो मुसलमानों की रहनुमाई हो, अल्लाह के फजल व करम से वो तमाम जिम्मेदारियां जो कायदाना तौर पर निभा रहे हैं वो मसलक देवबंद के उलमा हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इल्म का मुआजना कर लीजिए, आप अमल का मुआजना कर लीजिए, आप उसके बाद कुर्बानियों का मुआजना कर लीजिए, मुकाबला है ही नहीं। और कराची के लोग तो उलमा की कुर्बानियों के आदि हो चुके हैं। यहां पे तो बड़ा आलिम बनने का मतलब ही ये होता है कि शायद कोई ना कोई आपके ऊपर मुसल्लत हो। बहरहाल हमारा ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर इस जमीन पे न कोई पत्ता हिलता है, न हिलने की उसकी तौफीक है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो एक लम्हा उसको आगे पीछे करने की सलाहियत आसमान और जमीन के मखलूकात में मौजूद नहीं। लेकिन जुल्म पर अफसोस का इजहार करना ये भी सुन्नत तरीका है। और फिर जुल्म कैसा कि जिसमें शहादतें सारी की सारी उलमा की हैं, जिसमें शहादतें सारी की सारी तुलबा की हैं। ये लोग जो यहां पे जमा हुए थे, क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ जमा हुए थे या हक में थे? और ये हमारी मेन स्ट्रीम एक जमात का साथ देने के लिए जमा हुए थे या दीगर जो हमारे भाई लोग आजकल पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात उभारते हैं, वो बड़ा जुर्म है। उलमा ने, अहले दीन ने, तुलबा ने, मदारिस ने, मसाजिद ने, मुबल्लिगीन और मुजाहिदीन ने हमेशा जोड़ की बात की है। और अल्लाह के फजल से आज अगर हमारी कौम आपस में मिली हुई है और जुड़ी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे दीन का है। पाकिस्तान तो हमने हासिल ही इस्लाम के नाम पर किया है, वरना हमारे रंग और नस्ल में, हमारी जबान में, हमारे उठने बैठने में, हमारी सकाफतों में और हिंदुओं की सकाफत में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। एक फर्क था और वो दीन इस्लाम का था कि हम एक अल्लाह की खुदाई मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत को कायल हैं और एक अल्लाह ही के बंदे बनते हैं। और जब इसमें रुकावट आना शुरू हो जाती थी तो हमारे बड़ों ने फिर ये फैसला किया कि मुसलमानों को एक आजाद मुल्क देना ये जरूरी, और उसके खिलाफ जो साजिशें वक्तन फवक्तन होती हैं वो बहुत बड़ी हैं और बहुत खतरनाक हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम और फजल उससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की तरफ से जो इनायात हैं वो जालिम के जुल्म से ज्यादा बड़ी हैं। हाँ, हम में कोई कमी है, कोई खता है, कोई हमारी तरफ से गफलत है कि अभी तक दुआओं की कबूलियत में रुकावट है। मेरे मोहतरम भाइयों, हदीस शरीफ में आया है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानी ही व यदी। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। तो आज भी देर नहीं हुई है, अगर हम ये तहिया कर लें कि आज के बाद से बहैसियत मुसलमान के न मेरी जबान से किसी को तकलीफ हो, न मेरे जवारे से किसी को तकलीफ हो, तो अल्लाह के फजल से मैं पुर उम्मीद हूं कि वो दौर दूर नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी कौम के अंदर भी ये एहसास भी डाल देंगे, तौफीक भी डाल देंगे, कबूलियत भी दे देंगे। लेकिन उसके लिए हमें भी दुआएं भी करनी है, तौबा और इस्तग़फार भी करना है और दीन इस्लाम की तरफ करीब भी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। نمو